حسین یا حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین
یا عزائے حسین در سے گائے
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات صلى الله عليه وسلم زن محترم خداوند عالم سورة انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں آئمہ قرار دیا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ یہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. امامت ایک ایسا موضوع ہے ذہن گرامی جسے قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے اور امامت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے, لوگوں کی طرف نہیں دی. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے انہیں امام قرار دیا, ہم نے انہیں امام قرار دیا, لوگوں نے انہیں امام قرار نہیں دیا بلکہ ہم نے انہیں امام قرار دیا, ہم نے انہیں امام بنایا. یہدون بے امرنا جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. توجہ ہے نا ذرا کرام, ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. آج قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب یہاں نہیں ہیں اور ان کی جگہ مجھے خطاب کرنا پڑ رہا ہے اور میرے لیے بہرحال سعادت ہے. اور زان گرامی مجھ سے خواہش کی گئی کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. مسلم ایک دفعہ بلند آواز سے امام زمانہ کی ذات پر درود بھیجو. تو چند نکات آپ کے سامنے امام زمانہ کے حوالے سے, امامت کے حوالے سے پیش کروں گا, زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ایک دفعہ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے, دشمنان اہل بیت کی نابودی کے لیے بلند تر صلوات. تو زانی گرامی اللہ سبحانہ و تعالی نے امامت کو اپنی طرف نسبت دی ہے, یعنی یہ عہدہ امامت لوگوں کا عہدہ نہیں ہے کہ جسے چاہیں یہ عہدہ تھما دیں, نہیں, یہ عہدہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کے اندر ظرفیت دیکھتا ہے اسے امام قرار دیتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم کو امام بنایا تو اس وقت بھی نسبت لوگوں کی طرف نہیں دی بلکہ اپنی طرف دی، انی جائلو کا للناس اماما، اے ابراہیم خلت کے بعد نبوت کے بعد اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، لوگ تمہیں امام نہیں بنا رہے، لوگوں کے امام بنانے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ جسے امام بناتا ہے اسے حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ چزانی گرامی، یہاں جو کہا کہ یہدونا بامرنا، کہ یہ آئمہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، اپنی فکر سے، اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی خواہشات نفسانی کے تحت لوگوں کی ہدایت نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا ہے اسی کے واسطے سے یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ لہذا زانی گرامی، قرآن مجید میں دو قسم کے آئمہ کا تذکرہ ہے، ایک امام ہدایت اور دوسرا امام کفر و ضلالت، ایک اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور دوسرا شیطنت کی طرف، جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے دو اماموں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک وہ امام کہ جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنی فکر کے اوپر اللہ کی فکر کو رکھتا ہے اور اپنی فکر کو اللہ کے تابع کرتا ہے، لہذا جو اللہ کہتا ہے اس کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ دوسرا وہ امام ہوتا ہے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، بس جو خواہشات نفسانی کے تحت لوگوں کی رہنمائی کرے گا اس کی رہنمائی جنت کی طرف نہیں ہوگی بلکہ جہنم کی طرف ہوگی۔ تو یہ فرق ہے زانی گرامی، امام دو طرح کے، ایک امام وہ ہے کہ جو بہشت کی طرف، جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، سعادت ابدی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دوسرا امام وہ ہے جو کفر، ضلالت اور جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اختیار انسان کے ہاتھ میں، جس کو چاہے انسان امام بنا لے، اس کو امام بنائے کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے، یا اس کو امام مانے کہ جسے لوگوں نے امام بنایا ہے، اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور زانی گرامی، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، عربی زبان میں، عربی ادب کے اندر جب بھی فعل مضارع آتا ہے، یعنی مستقبل کی جب بات ہوتی ہے، تو فعل مضارع کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے کہ یہ امر مسلسل انجام پا رہا ہے، یعنی مستقبل، یعنی اب سے لے کر آئندہ آنے والے ہر ہر لمحے میں یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ تو جب خداوند عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ یہ ہماری امر سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو یہاں فعل مضارع اس بات پر دلیل رکھتا ہے کہ یہ ہادیان برحق مسلسل انسانیت کو ہدایت دے رہے ہیں، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہادی برحق اس زمانے میں موجود نہ ہو۔ ہر زمانے میں ایک امام موجود ہے، ہادی برحق موجود ہے جو مسلسل استمرار ہے اس کے اندر، ہدایت کے اندر، جو لوگوں کو مسلسل ہدایت دے رہا ہے۔ زانِ گرامی، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر امام نہ ہو تو زمین پھٹ جائے اور اپنے رہنے والوں کو نگل جائے۔ یہ امام کی ضرورت ہے زانی گرامی. لہذا ہمارے زمانے کا امام کون ہے زانی گرامی؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. مہدویت کی معرفت انتہائی واجبات میں سے اذان گرامی. امام کی معرفت کے بغیر دین کی معرفت نہیں ہو سکتی. امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی, نبوت کی معرفت نہیں ہو سکتی. امام کی معرفت کے بغیر کتاب خدا سے انسان ہدایت نہیں لے سکتا. اس لیے آپ دیکھیں اذان گرامی, شیعہ سنی دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتا جاہلیہ. اگر کوئی شخص اس حال میں اس دنیا سے چلا جائے کہ اسے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا, کفر و شرک کی موت مرا. جاہلیت کی موت یعنی قبل از اسلام کی موت. تو اگر انسان زانی گرامی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل نہ کرے, شناخت حاصل نہ کرے. معرفت کا معنی کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, معرفت امام یعنی امام کو پہچاننے کے بعد, کیا پہچاننا ہے آپ نے؟ امام کو یہ پہچاننا ہے کہ امام مفترض الطاعت ہے, یعنی امام کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے. امام کی شناخت کی, اور پھر یہ جاننا کہ امام کی اطاعت میری گردن کے اوپر فرض ہے. یہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت. انسان امام کو پہچانتا بھی ہے, ان کی اطاعت کو جانتا بھی ہے, اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو معرفت امام سے مراد فقط پہچاننا نہیں ہے, بلکہ امام کی اطاعت کرنا بھی معرفت کے اندر شامل ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا اذان گرامی, معرفت امام اس قدر ضروری ہے کہ اگر انسان معرفت امام اپنے اندر پیدا نہ کرے تو بے دین اور گمراہ مرتا ہے. اچھا, اہل سنت کے اندر بھی یہ مسلمہ حدیث ہے. اب اہل سنت ہمارے بھائی جب اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, تو وہ کسی بھی حاکم کو امام مانتے ہیں. جو بھی سلطنت کے اوپر برجمان ہو جائے اور خلافت کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لے لے, جس طریقے سے بھی, جمہوریت کے طریقے سے, ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے, زانی گرامی جس طریقے سے بھی وہ حاکم بن جائے اور چند لوگ اس کی اطاعت کر بیعت کر لیں. اب بیعت رضامندی کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور تلوار کے زور پہ بھی ہوتی ہے. ہے بھائی, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, اب میں تفصیل میں نہیں جاتا زانی گرامی, کیا ہوا ہمارے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ, زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی گئی. تو زانی محترم, بیعت اگر ہو جائے تو اسے قانونی حکومت تصور کیا جاتا ہے, اور جب وہ قانونی طور پر حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت بھی فرض ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے. یہی وجہ ہے زانی گرامی, بعض لوگوں نے بڑے بڑے علماء تاریخ میں گزرے ہیں, دوسرے مکتب سے, مکتب تشیع کی بات نہیں کر رہا, جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یزید کی بیعت جب عالم اسلام نے کر لی تھی تو پھر یزید کی حکومت قانونی تھی, اس کی بیعت جب ہو چکی تھی تو پھر امام حسین کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا, امام حسین کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی. اسی وجہ سے امام حسین کے قیام کو خروج کہتے ہیں, کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا زانی گرامی؟ خروج کیا. خروج یعنی بغاوت کی یزید کے خلاف, نعوذ باللہ. زانی محترم, آج بھی یہ آئیڈیالوجی آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے اسی آئیڈیالوجی کو بار بار بیان کیا جاتا ہے اور یزید کی حکومت کو قانونی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ قانونی حکومت تھی، لہذا امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، یزید کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لہذا زانی گرامی آپ دیکھیں کہ کس قدر فرق ہے مکتب محمد والے محمد میں اور دیگر مسلمانوں کی آئیڈیالوجی میں، وہ امامت کو کس طرح سے متصور کرتے ہیں اور ہم لوگ کس طرح سے امامت کو مانتے ہیں۔ یہ مکتب محمد والے محمد ہے زانی گرامی، جس میں ہمارے یہاں امام عہدہ عوام نہیں ہے بلکہ عہدہ اللہ ہے، اللہ کا عہدہ ہے، اللہ جس کے اندر ظرفیت دیکھتا ہے اسے امامت عطا کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا زانی گرامی امامت کی معرفت اتنی ضروری ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کے یہاں کہ اگر آپ نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو آپ جاہلیت کی موت مرے، بے دین مرے، مشرک مرے، کافر مرے۔ لیکن زانی گرامی سوال یہ ہے کہ کیا ہر گناہگار انسان امام بن سکتا ہے؟ ہر خطاکار انسان امام بن سکتا ہے؟ تو خود یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی معرفت سے، جس امام کی معرفت سے ہمارے دین اور شریعت مربوط ہے، یقیناً وہ کوئی گناہگار انسان نہیں ہو سکتا بلکہ معصوم امام ہو سکتا ہے، معصوم امام ہو سکتا ہے۔ لہذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت دین کی تکمیل کا باعث ہے۔ زانی محترم، معرفت امام سے مراد یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا اور امام کی اطاعت کرنا، اور بعض روایات کے مطابق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو پہچاننا اور امام کے دشمنوں کی مخالفت کرنا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک امام کو پہچاننا، ایک امام کے دشمنوں کو پہچاننا۔ ہمارے یہاں فقط تولا نہیں ہے، ہمارے مکتب کے اندر تبرع ایک دوسرا محکم ستون ہے اس مذہب کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ظالم سے بھی محبت کرتے ہیں، قاتل سے بھی محبت کرتے ہیں، فسادی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہر انسان، جو بھی انسان ہے، چاہے اس نے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا ہو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کوئی گناہگار انسان، ظالم انسان کیوں نہ ہو، ہم تو اسے انسان سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، بھائی کیوں نہیں برا کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ مسلمان تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ تابعی تھا، لہذا تبرع کرنا جائز نہیں ہے۔ زانی محترم، یہ پوری ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی ہے، حتیٰ سیکولر لوگ، لبرل لوگ اس طرح کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت بڑا طبقہ یہ آئیڈیالوجی رکھتا ہے کہ ہمیں تبرع نہیں کرنا چاہیے، تولا کرنا چاہیے۔ لیکن مکتب محمد والے محمد وہ مکتب ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا زانی گرامی، اور اس مکتب کا، مکتب کے دو بنیادی ستون ہیں، ایک تولا اور دوسرا تبرع۔ ایک اللہ، اس کے رسول اور آئمہ اطہار علیہ السلام سے اظہار محبت اور اظہار مودت کرنا، اور تبرع یعنی اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے اظہار لا تعلقی کرنا، اظہار بیزاری کرنا کہ ہمارا ان سے، ان کے کردار سے، ان کے افکار سے، ان کے آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ان کے دشمنوں سے، ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کے مکتب سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ لہذا زانی گرامی، معرفت امام کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے اور دشمنوں کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے۔ امام کا دشمن کون ہے، امام کے مکتب کا دشمن کون ہے، اور اس کی کیا کیا سازشیں ہیں. اگر آپ معرفت امام رکھتے ہیں لیکن امام کے دشمن سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کمپلیٹ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان گرامی تبرع ہمارے مذہب میں واجب ہے. تو معرفت امام کا فقط ایک پہلو نہیں ہے، دوسرا پہلو بھی ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے ثمرات کیا ہیں، کیا ہم فروٹس حاصل کر سکتے ہیں اذان گرامی، کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں جب ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. تو میں اذان گرامی جتنا وقت ہے اتنی میں گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا ثمرہ اور پہلا فائدہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مومن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ حق و باطل کے مقابلے میں، جب بھی حق و باطل آمنے سامنے ہوں گے، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور حق و باطل جہاں مکس ہو جائیں، پتہ نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے، اگر معرفت امام ہے تو آپ کے سامنے باطل اور حق کبھی مکس نہیں ہوگا، ہمیشہ حق آپ کے لیے آشکار ہوگا، ہمیشہ باطل آپ کے لیے آشکار ہوگا، آپ کبھی باطل کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ حق کی طرف آئیں گے. اذان گرامی، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی دیکھ لیں کہ جو لوگ معرفت مولا علی رکھتے تھے، حقیقی معنوں میں معرفت مولا علی رکھتے تھے، وہ چاہے انگوش شمار تھے اور قلیل تعداد میں تھے، لیکن وہ راہ حق سے بھٹکے نہیں. کتنے فتنے آئے، کتنے آندیاں چلیں، کتنے طوفان آئے، کتنا اذان گرامی پروپیگنڈا ہوا مولا علی کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف. جنگ صفین برپا ہوئی، جنگ جمل برپا ہوئی، جنگ نہروان برپا ہوئی، یہ سب مسلمانوں کے ساتھ تھی، اصحاب کے ساتھ تھی. اذان گرامی آپ دیکھیں، اس تمام فتنے میں اکثریت مسلمانوں کی منحرف ہو گئی، لوگوں کو علی کا موقف سمجھ میں نہیں آیا، لوگ علی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ انگوش شمار لوگ تھے کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے کہ کبھی علی کی ولایت اور امامت میں انہوں نے شک نہیں کیا. بھئی کیوں شک نہیں کیا؟ اس لیے شک نہیں کیا کہ وہ مولا علی کی معرفت حقیقی رکھتے تھے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی اس زمانے میں امام زمانہ کون تھے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لہذا معرفت اس بات کا باعث بنی کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اذان گرامی. لہذا لاکھ طوفان اٹھے، آندیاں چلیں، حق و باطل کو لوگوں نے مخلوط کرنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، انتہائی پروپیگنڈے کا بازار 70,000 ممبروں سے 100 سال تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم ہوتا رہا. اذان گرامی آج یہ سی این این، بی بی سی اور یہ جتنے ٹی وی چینلز دنیا میں استکباری پائے جاتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور صہیونزم کے جتنے چینلز ہیں آج جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بنو امیہ کے پروپیگنڈا مشینری کے مقابلے میں. اذان گرامی وہاں ان کے ممبروں سے، وہاں ان کے مبلغین گھر گھر جا کر مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. لیکن اذان گرامی انہی اکثریت مسلمانوں کی جو مخالف ہوئی تھی، ایک قلیل تعداد ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ معرفت امام رکھتے تھے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا امام حسن مشتبہ کا زمانہ بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے، ایک قلیل تعداد امام حسن مشتبہ کے ساتھ رہی، اور امام حسین کا کربلا تو آپ کے سامنے ہے، اذان گرامی واقعہ عاشورہ آپ کے سامنے ہے کہ 72 کا لشکر ایک طرف تھا اور 30,000 مسلمانوں کا لشکر ایک طرف تھا، کوفے کے لوگ، بصرہ کے لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے تھے، لیکن ایک قلیل تعداد امام کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اذان گرامی کیسے کھڑی ہوئی، کیسے معرفت امام رکھتے تھے کہ شب عاشور چراغ گل کر دیا گیا اور میرے مولا نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور وہاں زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں جو عثمانی مسلک تھے اذان گرامی، لیکن معرفت امام کی بدولت اتنا یقین اور ایمان پیدا ہو گیا کہ کہا کہ یا حسین تیرے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، 1,000 بار مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، اور ہماری رات کو ہوا میں بکھیر دیا جائے اور پھر پوچھا جائے کہ حسین کے ساتھ ہو یا حسین کے مخالف ہو، واللہ ہم فرزند رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے معرفت اذان گرامی، یہ معرفت امام ہے۔ اور پھر باقی ائمہ علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ جب 2-3 دن بعد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج پوشی اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو زین محترم آپ دیکھیں معرفت کس طرح سے انسان کو حق کے ساتھ رکھتی ہے۔ ابو الادیان جو امام کا ملازم تھا، امام کے ساتھ ہوتا تھا، امام کے نامے کو، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نامے ہوتے تھے، لیٹرز ہوتے تھے، وہ دوسرے شہروں میں لے کر جاتا تھا، وہاں سے اموال لے کر آتا تھا مولا کے لیے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، صدقات ہیں، وہ مولا کی خدمت میں لے کر آتا تھا، پھر مولا کا نامہ دوسرے لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، اللہم صلی علی محمد، تو امام کی خدمت میں جب پہنچا تو امام نے مجھے کچھ نامے دیے اور کہا کہ دیکھو یہ نامے فلاں شہر میں لے جانا اور جا کر فلاں فلاں کو دینا، لیکن یاد رکھنا کہ جب تم پلٹو گے تو تم مجھے زندہ نہیں پاؤ گے، میں شہید ہو چکا ہوں گا، 15 دن کے بعد جب تم لوٹو گے تو تم دیکھو گے کہ میں اس تخت پر لیٹا ہوا ہوں کہ جس تخت پر غسل دیا جاتا ہے، اور میرے گھر سے آہو فغاں بلند ہو رہی ہوگی۔ تو ایک دفعہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے ابو الادیان، اور پھر کہتا ہے کہ مولا اس صورت میں پھر میں کس سے رجوع کروں، آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو وہاں امام نے اپنے بعد والے امام کا نام نہیں بتلایا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں بتلایا، بلکہ کہا کہ دیکھو جو شخص بھی تم سے میرے ناموں کا، جو میں نے نامے لکھے ہیں، لیٹرز لکھے ہیں، اس کا جواب طلب کرے گا، جو میں نے لیٹر بھیجے تھے اس کا جواب کیا ہے، جو بھی جواب طلب کرے گا سمجھ جانا وہی وقت کا امام ہے، وہی وقت کا امام ہے۔ کہا کہ مولا اور کیا نشانی ہے؟ کہا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے جنازے پر نماز پڑھانے والا وقت کا امام ہوگا۔ کہا مولا تیسری نشانی کیا ہے؟ کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ امام وہ ہوگا زمانے کا کہ جو تھیلیوں کے اندر جو اشرفیاں ہیں، درہم ہیں، دینار ہیں، ان کے بارے میں دقیق طور پر بتائے گا کہ اس تھیلی کے اندر کتنے درہم ہیں، کتنے دینار ہیں، کس نے دیے ہیں، کس نے بھیجے ہیں، جو یہ بتائے گا وہ زمانے کا امام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ اب اس سے زیادہ سوال میں نہ کر سکا، مجھے شرم آ گئی، بس میں چلا گیا، میں شہر میں پہنچا، وہاں جا کر امانتوں کو دیا، اور اس کے بعد جب واپس پلٹا ہوں 15 دن کے بعد تو میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر آہ و فغاں کی آوازیں سنی، میں نے رونے کی آوازیں سنی، میں سمجھ گیا کہ میرا 11واں امام اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ زن محترم کہتا ہے کہ میں جب گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں جعفر کذاب کھڑا ہوا ہے، جعفر کذاب جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، خونی رشتہ تھا، لیکن کذاب ایک جعفر صادق ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان لہذا ان سے الگ کرنے کے لیے انہیں جعفر کذاب کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس زمانے کے حاکم سے ان کے مراسم تھے، اور یہ جعفر اہل بیت علیہ السلام کے مقاصد کے خلاف عمل کیا کرتا تھا، حاکم کا ساتھ دیتا تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، میں زیادہ اس میں بیان نہیں کرنا چاہتا زانِ گرامی، بہرحال اہل بیت کے راستے پر نہیں تھا. تو دیکھا کہ جعفر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان سے تعزیت کر رہے ہیں، اور وہ امام کے طور پر، اگلے امام کے طور پر لوگوں سے بیعت طلب کر رہا ہے، لوگوں سے تعزیت طلب کر رہا ہے، اور لوگ تعزیت کر رہے ہیں. دیکھیں زانِ گرامی کس طرح سے امامت کی معرفت اگر انسان کو نہ ہو تو کس طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں، یاد رکھیے گا، امامت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی رسالت ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. ائمہ کے بہت سارے بھائی تھے، بہت سارے بیٹے تھے، لیکن ہر کسی کو امامت نہیں ملی ہے. اللہ اس عہدے کو اسے عطا کرتا ہے جسے مناسب سمجھتا ہے اور ظرفیت دیکھتا ہے. تو زانِ محترم، بس ابو لدیان کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ جعفر کے پاس گیا اور جا کر میں نے تسلیت کی، تعزیت کی، اور اس کے بعد میں سائٹ میں کھڑا ہو گیا. کچھ لوگ آئے اور آ کر پوچھا، ان سے کچھ سوالات کیے، تو جعفر نے کوئی جواب نہ دیا. تو مجھے، میرے ذہن میں تھا کہ وقت کا امام کے لیے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی تھیں، وہ آیت جعفر کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میں تو جانتا تھا کہ جعفر کا کردار کیا ہے، لہذا میں تعجب کر رہا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کیسے کر رہے ہیں، اور اگر یہ امام نہیں ہے تو پھر کون امام ہے؟ تو زانِ محترم، بس ایک دفعہ عقید جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ملازم تھا، غلام تھا، وہ اندر سے دوڑا دوڑا آتا ہے اور کہتا ہے کہ جنازہ تیار ہو گیا اور آپ آئیے اور آ کر نماز جنازہ پڑھائیے. بس ایک دفعہ جعفر تیزی سے گھر کے اندر چلتے ہیں، کمرے کے اندر، اور جا کر جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی تکبیر کہنے لگتے ہیں تو اتنے میں ایک 5 سالہ بچہ جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، ایک دفعہ کمرے کے اندر وارد ہوتا ہے اور ایک دفعہ اپنے چچا کو ہٹا کر کہتا ہے کہ چچا جان، یہ آپ کا مقام نہیں ہے، زمانے کا امام امام کے اوپر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. تو ایک دفعہ جعفر کذاب نے جب وہ ابوہت اور وہ جلالت اس بچے کے اندر دیکھی تو ایک دفعہ کپکپانے لگے اور سائڈ میں ہو گئے، اپنے اختیار سے باہر ہو گئے. چاہتے تھے نماز پڑھائیں لیکن نماز نہیں پڑھا سکے، امام کی جلالت اس قدر تھی کہ اسے راستہ دینا پڑا. امام کھڑے ہوئے، امام نے جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد زانِ محترم امام دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلے گئے. اتنے میں قم کے کچھ لوگ آئے، قم کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب وقت کا امام کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ جعفر، یہ وقت کے امام ہیں. تو ایک دفعہ قم کے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ہماری تھیلیوں میں کتنے درہم اور دینار ہیں، اور کس کس نے ہمیں یہ درہم اور دینار دیا؟ تو جعفر نے اپنا ایک دفعہ قمیص پکڑی اور جھاڑ کر کہا کہ بھائی، میرے پاس علم غیب نہیں ہے کہ میں تمہیں تھیلیوں کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے اندر، اس تھیلی میں کتنے پیسے ہیں اور کس نے دیے ہیں. غصہ کیا، توہین کی، کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے تم ہمارے وقت کے امام نہیں ہو. امام تو ہوتا وہ ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، امام غیب کا علم رکھتا ہے. اور اس کے بعد زانِ گرامی، ابھی یہ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ عقید کمرے سے باہر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے، قم والوں کو سلام کہا ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ اس تھیلی کے اندر اتنے پیسے ہیں، اس تھیلی کے اندر اتنے پیسے ہیں، اس میں اتنے دینار ہیں، اتنے درہم ہیں، اور دیکھو کہ کل ملا کر 1000 درہم بنتے ہیں، لیکن ان 1000 درہم میں سے 10 دینار جعلی ہیں، 10 دینار جعلی ہیں، باقی اصلی ہیں سب کے سب۔ اور پھر ایک دفعہ ابو لدیان سے کہا، ابو لدیان تم سے بھی امام حسن عسکری نے کہا تھا کہ جواب لے کر آنا ہے تو وہ جواب پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وہاں ابو لدیان کہتا ہے کہ مجھے معرفت ہوئی کہ زمانے کا امام یہی 5 سال کا فرزند ہے امام حسن عسکری کا۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو زانی محترم، معرفت امام کے لیے تھوڑی تگو دو کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دم سے انسان بغیر زحمت کیے، بغیر محنت کیے کسی پر ایمان نہ لے آئے۔ میں نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان سے یہ عرض کروں گا کہ بھائی تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کرو، تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کرو۔ دین بہت آسان ہے، لیکن اس کی معرفت کے لیے تھوڑی محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دین دین فطرت ہے، لیکن اس دین کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑی سی زحمت کرو، تاکہ تمہاری معرفت میں عمق پیدا ہو، گہرائی پیدا ہو۔ امامت کے حوالے سے افسوس نہیں ہوتا جان گرامی کہ ہمارے یہاں کسی نوجوان سے امامت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ویسے تو بڑی مجلسیں سنتے ہیں، ویسے تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے اور نعرہ حیدری لگتا ہے، لیکن جب امامت کے بارے میں سوال کیا جائے تو مجموعی طور پر بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن 1 2 3 کر کے آپ دلیل سے بات نہیں کر سکتے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ جب آپ سے دلیل کوئی مانگے امامت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، تو آپ کو پہلی دلیل یہ ہے امامت کے بارے میں، دوسری دلیل یہ ہے امامت کے بارے میں، تیسری دلیل یہ ہے امامت کے بارے میں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو آپ کو 1 2 3 کر کے زانی گرامی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ امام زمانہ کا وجود اس لیے ضروری ہے، دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3، اور امام موجود ہیں اس کی دلیل یہ ہے زانی گرامی، قرآن سے دلیل۔ ایک ایک دلیل یاد کر لیجئے، کم از کم اپنے مکتب اور اپنے عقیدے کے اوپر آپ محکم طریقے سے دوسرے کو جواب تو دے سکو کہ آپ جس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو کم از کم اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ لہذا زانی گرامی، معرفت امام کے لیے، معرفت دین کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، زحمت کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری آج کل نہیں کی جاتی۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں آج کل تحقیق کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ بھائی پہلے تو ہم قم سے اتنی بڑی بڑی لائبریری لے کر آتے تھے، بھائی پورا ٹرک آ رہا ہے قم سے اور نجف سے، اس میں کیا ہے جناب؟ کتابیں، اتنی مجلدات جناب، 100 مثلاً جلدوں کی کتاب کہاں جی ٹرک پہ آ رہی ہے قم سے نجف سے۔ اب جناب ایک چھوٹی سی چپ کے اندر پوری ایک لائبریری موجود ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو چپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کے اوپر گوگل سرچ کریں ہر کتاب موجود ہے۔ آپ کرسچینٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہودیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، زرتشت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں، سنی اسلام کے بارے میں، شیعہ اسلام کے بارے میں، آپ کس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز ازانی گرامی اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے کتنا آسان ہو گیا ریسرچ کرنا، لیکن آج بھی اگر ہم ریسرچ نہ کریں، بغیر ریسرچ کیے آگے بڑھ جائیں تو زانی گرامی مکتب تشیع کا تو ہمیشہ ترہ امتیاز یہی رہا کہ مکتب تشیع ہمیشہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، دلیل کو سنتے ہیں، دلیل کو بیان کرتے ہیں، دلیل کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ لہذا مکتب تشیع میں زانی گرامی اگر ہم دلیل سے بات نہیں کریں گے اور کسی کی دلیل کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس کا مطلب ہے ہم نے صحیح معنوں میں معرفت امام اور معرفت مکتب حاصل نہیں کی۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ حضرت محترم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کا دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ انسان دین میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا، دین میں کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ اگر امام کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا، اگر صحیح معرفت حاصل کر لی اور امامت سے صحیح تمسک اختیار کر لیا، آپ کبھی دین میں گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں زانی گرامی، اس وقت دنیا کے اندر مختلف آئیڈیالوجیز آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، خصوصاً آج کے نوجوان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس لبرلزم اور آپ کے سوشلزم کے زمانے میں، لبرلزم کے زمانے میں اور سیکولرزم کے زمانے میں زانی گرامی ہمارے نوجوان دین پر قائم رہیں، لبرلزم کی طرف نہ جائیں، زانی گرامی دیگر ملحد نظریات کی طرف نہ جائیں، سیکولرزم کی طرف نہ جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن کن کے لیے آسان ہے؟ کہ جو معرفت امام رکھتے ہیں۔ اگر زمانے کے امام کی معرفت ہو تو آپ کبھی لبرل نہیں بنو گے، آپ کبھی سیکولر نہیں بنو گے، آپ کبھی دین میں منحرف نہیں ہوگے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، زرارہ امام کی خدمت میں موجود تھے اور ایک دفعہ امام نے ارشاد فرمایا، بڑی لمبی حدیث ہے، ارشاد فرمایا، اصول کافی میں موجود ہے، کہ دیکھو بارواں ہمارا جو امام ہوگا، قائم ہوگا، وہ پردہ غیب میں چلا جائے گا، اور جب پردہ غیب میں جائے گا تو اللہ ان کی غیبت کے ذریعے سے اپنے شیعوں کا امتحان لے گا۔ زانی گرامی، غیبت امام زمانہ آزمائش ہے، امتحان ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور فرمائے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو امام کی امامت پر باقی رہیں گے، اور اکثر لوگ امامت پر شک کرنے لگیں گے کہ امام ہیں بھی یہ، امام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی زانی گرامی جو مادی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں، جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہیں آثار نظر نہیں آتے، لہذا شک کرنے لگتے ہیں کہ امام ہیں یا نہیں ہیں زانی گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کی صحیح معرفت نہیں رکھتے۔ اگر صحیح معرفت رکھتے ہوتے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار میں سے اہم ترین اثر یہ خود کائنات ہے، یہ کائنات کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں۔ یہ کائنات کا جو چرخ چل رہا ہے، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے اور چلانے کا وسیلہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا زانی گرامی، اگر انسان صحیح معنوں میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرے تو کبھی دین میں گمراہ نہیں ہوگا۔ امام کے دشمن کی اگر معرفت حاصل کرے دین میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا دو پہلو ہیں، ایک امام کی معرفت حاصل کرنا اور دوسرا امام کے دشمنوں کی بھی معرفت حاصل کرنا، تاکہ آپ امام کے دشمنوں کی مخالفت کریں اور امام اور امام کے ساتھیوں کی حمایت کریں۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو امام کی امامت پر باقی رہیں گے، اکثر لوگ شک کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ایک دفعہ زرارہ رونے لگے، کہنے لگے کہ مولا، پھر اس وقت میں اگر میں اس وقت موجود ہوں تو کیا کروں؟ تو وہاں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ ہم سب کے لیے وظیفہ ہے زانی گرامی، بہت آسان سی دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، بار الہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اے خدا تو اپنی معرفت مجھے عطا فرما۔ اللہم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، کہ اے خدا اگر میں نے تیری معرفت حاصل نہ کی تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ بار الہ مجھے اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما، اللہم عرفنی نبیک یا رسولک، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اے بار الہ اگر میں نے تیری نبی کی معرفت حاصل نہ کی تو میں تیری حجت خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا، تیرے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں نے حجت خدا کی معرفت حاصل نہ کی وللت عن دینی تو میں کیا ہو جاؤں گا، دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ لیکن پوائنٹ کیا ہے، امام کی معرفت حاصل نہ کرنا دین میں گمراہی کا سبب ہے، یاد رکھیے گا جان گرامی، دین میں گمراہی کا سبب ہے۔ اگر ہم اپنے دین کو مکمل طور پر اس سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو اور صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں زمانے کے امام کی معرفت کا حصول ضروری ہے۔ جان محترم، آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دیں، اس زمانے میں حق و باطل بڑا آشکار ہو گیا، یہ جنگ حق و باطل کی بڑی آشکار طریقے سے ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح سے ایک طرف مہدویت کی افواج ہیں اور دوسری طرف مہدویت کے مقابلے میں افواج ہیں، حق و باطل بالکل آشکار ہے۔ آج نابینا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے عالم اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس عالم اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے والی طاقت کا نام ہے امام مہدی، امام مہدی۔ اور امام مہدی جو ظہور کرتے ہیں آج کے زمانے، غیبت کے زمانے میں ایک ظہور ہے ان کا، غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کا ظہور کس کے ذریعے سے ہے، نائبین امام کے ذریعے سے ہے، مجتہدین کے ذریعے سے ہے، فقہا کے ذریعے سے ہے، ولی فقی کے ذریعے سے ہے۔ وہ فقہا کہ جنہوں نے آج کے زمانے میں کس طرح سے امریکہ، اسرائیل اور ساری دنیا کی ابلیسی طاقتوں کی سازشوں کو برملا بھی کیا اور انہیں ناکام بھی کیا ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی کونا ہو، اذان گرامی یہ نائبین امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی ہو، چاہے وہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنائی جیسی ہستی ہو، اذان گرامی انہی لوگوں نے امریکہ کی تمام شیطانی چالوں کو ناکام بنایا ہے۔ یہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اذان گرامی۔ اگر اس زمانے میں آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ بھائی ٹرین کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی، آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا بھائی ٹرین یہاں سے آ رہی ہے یہاں جا رہی ہے، تو اگر یہی نہ پتا ہو انسان کو کہ بھائی دشمن کون ہے، دشمن کر کیا رہا ہے، دشمن کیا چاہتا ہے، دشمن کے حربے کیا ہیں، آج دشمن کے مقابلے میں کون سینہ سپر ہے، اگر آپ کو یہی نہ معلوم ہو اور آپ کو جی بس الاجل یا امام زمانہ، تو بھائی الاجل امام زمانہ کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کل جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس وقت میں اتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آج چھوٹے چھوٹے فتنوں کا مقابلہ کرو گے تو کل ظہور امام کے بعد بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکو گے۔ لیکن آج جو لوگ غافل رہے کہ کیا جنگ چل رہی ہے، کہاں جنگ چل رہی ہے، جنگ کے حربے کیا ہیں، دشمن کے حربے کیا ہیں، سازشیں کس طرح کی ہیں، کون مقابلہ کر رہا ہے، کون ہمارا لیڈر ہے، کون نیابت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس مکتب کا دفاع کر رہا ہے، جان گرامی اگر ہم یہ نہ سمجھ سکے تو ہم امام زمانہ کے ظہور کے بعد نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کا ساتھ دیں، کس کا ساتھ نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، انشاءاللہ آپ لوگ ان میں سے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جان گرامی کہ ہم امام زمانہ کا ساتھ دینے کے بجائے امام کے مخالف کیمپ میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا، یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ تو جان گرامی ہمیں غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے، میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ لا تعلق ہو کر بیٹھنے والے لوگ امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوں گے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ جو ابھی لا تعلق ہے حالات سے، کوئی کہے جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اب کہے جی ہمیں کیا معلوم، بھائی پاکستان کا صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، کہا بھائی ہمیں کیا معلوم، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں, بھئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کبھی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم تو بزنس مین ہیں, ہم تو فیکٹری چلاتے ہیں, ہم تو دکان چلاتے ہیں, ہم سے زیادہ بات نہ کرو, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ایسے لوگ جو اذان گرامی لا تعلق رہتے ہیں, صرف اپنی دکان میں اور اپنے بزنس میں اور اپنی نوکری میں مشغول ہیں, اپنے خاندان میں مشغول ہیں, ایسے لوگ ظہور امام کے بعد بھی خاندان میں مشغول رہیں گے. یاد رکھیے گا اذان گرامی, یہ میں پورے وسوخ سے آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر اس زمانے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, یہ ایک پریکٹس ہے, نیٹ پریکٹس جسے کہتے ہیں, اگر ابھی آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو جو بڑا فائنل راؤنڈ ہونے والا ہے نا اذان گرامی, اس میں آپ فیل ہو جائیں گے, میں فیل ہو جاؤں گا. اگر میں نے ابھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے, زحمتوں کے لیے, اذان گرامی اپنے اندر اگر معرفت پیدا نہیں کی, امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی, امام کے دشمنوں کی معرفت حاصل نہ کی, اور ابھی نائبین امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام جو مراجع کرام ہیں اور ولی فقی ہیں زمانے کا, اگر ہم نے ابھی سے ان کی اطاعت کی پریکٹس نہیں کی, تو کل امام زمانہ جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہاں بھی ہم بغلیں جھانکیں گے اور بہانے لے کر آئیں گے کہ آج مولا یہ مسئلہ ہے, کل مولا یہ مسئلہ ہے, آج میرے بزنس کا مسئلہ ہے, اور آج میرا بیٹا بیمار ہے, کل میری زوجہ بیمار ہے. زانی گرامی کل بھی آپ امام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. یہ چھوٹا سا ٹریلر ہے, اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا اور نائبین امام کا ساتھ دے دیا تو ظہور کے بعد بھی انشاءاللہ امام کے کیمپ میں ہوں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. بس اذان گرامی بہت زحمت دی میں نے آپ کو, آہستہ آہستہ ایام غم گزر گئے, نہیں پتہ چلتا اذان گرامی, یا محرم کا چاند دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلد یا ایام غم گزر جاتے ہیں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, نسل در نسل اسی طرح سے آپ غم حسین مناتے رہیں. عزیزوں, چاہتا ہوں کہ چند جملے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں عرض کروں. یہ علی کی بیٹی بڑی مظلومہ ہے, جیسے زینب کی ماں مظلومہ تھی نا, زینب بھی کم مظلومہ نہیں ہے. اسی لیے زینب کو ام المصائب کہتے ہیں, ام المسائل. دیکھو عزاداروں, جناب زینب کے چند سفر ہیں, چند سفر ہیں. پہلا سفر ہے 28 رجب کا, 28 رجب جب مدینے سے چلے ہیں. عزاداروں, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کے باہر مولا حسین کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں بیت الشرف سے ایک بی بی نکلی ہے اور ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا. پھر ابھی کہتا ہے میں نے پوچھا کسی سے کہ 13 سال کا یہ بچہ کون ہے اور یہ بی بی کون ہے جسے یہ اونٹ پر سوار کروا رہا ہے. کہا تو نے پہچانا نہیں, یہ قاسم ہے جو اپنی ماں ام فروہ کو سوار کروا رہا ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں, بس ایک اور بی بی نکلی, ایک کڑیل جوان آگے بڑھا, اس نے اس بی بی کو سوار کروایا. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے, یہ کڑیل جوان کون ہے. کہا پہچانا نہیں, یہ حسین کا علی اکبر ہے جو اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کروا رہا ہے. عزاداروں, بس اب جو ایک جلیل القدر بی بی گھر سے نکلی ہے نا, حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے, عباس آگے بڑھے, اکبر آگے بڑھے. عزاداروں, کسی نے نالین سنبھالی, کسی نے رکاب سنبھالی. عزاداروں, حسین نے خود بڑھ کر اس بی بی کو سوار کروایا. جانتے ہو عزاداروں, پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے کہ جس کی جلالت کو دیکھتے ہوئے حسین خود کھڑے ہو گئے. کہا پہچانا نہیں, یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے کہ جسے حسین خود سوار کروا رہے ہیں. عزاداروں, بس یہ 28 رجب کا مدینہ ہے کہ جب زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی نہیں ہے, جب زینب کا پردہ سلامت ہے. عزاداروں, بس ایک سفر یہ ہے. دوسرا سفر عزاداروں 11 محرم کا ہے,
کہ جب عمر سعد نے اعلان کیا کہ بیبیوں کو ناکوں پر سوار کروایا جائے، ایک دفعہ علی کی بیٹی کو جلال آیا اور ایک دفعہ جناب زینب نے کہا، عمر سعد تو نے ہم پر بڑا ظلم کر لیا، اب کوئی ہماری بیبیوں کو ہاتھ نہ لگائے، ارے میں خود سوار کرواؤں گی تمام بیبیوں کو۔ عزاداروں، جناب زینب نے اللہ جانے کیسے، جس نے کئی دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو، کئی دنوں سے پیاسی ہو، اللہ جانے کیسے بیبیوں کو سوار کروایا ہوگا، ایک ایک کر کے میری بیبی سوار کروا رہی ہے۔ عزاداروں، بس اب زینب ایک دفعہ تنہا میدان کربلا میں کھڑی ہیں، فنظرت الی یمینا و شمالا، زینب نے دائیں دیکھا، زینب نے بھائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، ایک دفعہ فرات کا رخ کر کے کہا، وا غربتا وا باسا وا حسینا، آج زینب اس قدر غریب ہو گئی۔ عباس، جب مدینے سے چلی تھی تم نے مجھے سوار کروایا تھا، آج زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، ایک اور سفر، شام کے زندان سے جب رہائی کا حکم ملا، سید سجاد آئے، آ کر کہا، پھپھی اماں ناقے تیار ہیں، تمام بیبیوں کو ناکوں پر سوار کریں۔ عزاداروں، بس ایک دفعہ زینب جب کمرے سے باہر نکلی ہے نا، کیا دیکھا، رنگ برنگی اماریاں ہیں، بس جیسے ہی رنگ برنگی اماریاں دیکھی نا، تو زینب ایک دفعہ واپس گھر کے اندر پلٹی، سید سجاد دوڑ کر آئے اور کہا کہ پھپھی اماں کیا بات ہے، کہا کہ اب زینب اس قابل نہیں رہی کہ رنگ برنگی اماریوں میں سوار ہو، ارے میرا اکبر مارا گیا، ارے میرا قاسم مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، اب زینب اس قابل نہیں رہی کہ رنگ برنگی اماریوں میں سوار ہو، ان سے کہو اجلوہا سودا، ان پر کالے کپڑے لٹکائے جائیں۔ عزاداروں، بس کالے کپڑے لٹکائے گئے، اب جب قافلہ چلنے لگا، زینب نے ایک ایک کر کے بیبیوں کو گننا شروع کیا، دیکھا رباب کہیں نظر نہیں آ رہی، رباب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ عزاداروں، پوچھا، بیٹا سید سجاد تیری ماں کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے، بس آگے آگے مولا سید سجاد، پیچھے پیچھے بیبیاں، کہاں چلے زندان شام میں، کیا دیکھا، ارے رباب ایک ننی سی قبر سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، ارے سکینہ تجھے آزاد ہونے کا بڑا شوق تھا، آج ہمیں رہائی کا حکم مل گیا، لیکن سکینہ تو ہمیشہ کے لیے زندان شام میں قیدی بن گئی۔ عزاداروں، بس یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے نا، جب کربلا کے میدان میں پہنچا، جناب زینب اپنے بھائی کی قبر پر گئیں اور جا کر بیان کرنا شروع کیے، بھیا میں نے تیری امانتوں کی بڑی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، بھیا میرا پردہ چھینا گیا، بھیا ہمیں درے مارے گئے، بھیا تیری سکینہ کو تماچے لگے، بھیا میں باقی بچوں کو تو سلامتی کے ساتھ لے آئی، لیکن مجھے معاف کرنا، تیری امانت سکینہ کو میں شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں، میں واپس نہ لا سکی۔ عزاداروں، بس کربلا سے یہ قافلہ اب جو مدینہ پہنچا ہے نا، دو جملے آپ کی زحمتیں تمام۔ عزاداروں، بس جب مدینہ پہنچا ہے نا، زینب پہلے دوڑ کر اپنے نانا کی قبر پر پہنچی، جب نانا کی قبر پر پہنچی ہے نا، نانا سے بیٹھ کرنا شروع کیے، نانا مجھے تازیہ نے مارے گئے، نانا آپ کی بیٹیوں کے پردے لوٹے گئے، نانا اگر یہ نامحرموں کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں پیٹھ دکھا دی، ارے میری پیٹھ کے اوپر کتنے تازیانوں کے نشانات ہیں۔ عزادارو بس زینب بین کرتے کرتے ایک دفعہ چلی اپنے ماں کی قبر پر، ماں کی قبر پر آئی۔ زینب ماں کی قبر پر گر کر کہتی ہے، ماں تیرے لیے سفر سے ایک سوغات لائی ہو۔ اپنے دامن سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، ماں کی قبر پر ڈالا، ماں کی قبر پر زلزلہ آیا، آواز آئی، زینب اس کرتے کو اٹھا لو، تیری ماں برداشت نہ کر سکے گی۔ زینب نے بھی ایک جملہ کہا، اما آپ خون بھرا کرتا برداشت نہ کر سکی، ارے میں 70 قدم کے فاصلے پر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، حسین کا قاتل حسین کے سینے پہ سوار، اور جبرائیل ندا دے رہا تھا، الا قد قتل الحسین بکرب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بار الہ تجھ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، نسل در نسل ہمیں امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، نیو رضویہ سوسائٹی کے تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما، کرونا کی بیماری سے ہمارے تمام مومنین کو نجات عطا فرما۔ بار الہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ بار الہ یمن، بحرین، عراق، شام، لبنان، نائجیریا اور فلسطین و کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما۔ بے گناہ سیروں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، مسنگ پرسنس کو رہائی نصیب فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بار الہ حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، نااہل حکمرانوں سے نجات عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔